أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت کا موقع دیا. شہر رمضان اللہ کا مہینہ شہر اللہ کہ خداوند عالم جس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے, ایک ایسا مہینہ کہ جس میں خداوند عالم کی رحمتیں برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں کہ جو بھی ظرف رکھنے والا ہے اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کس قدر خوبصورت ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کے لیے دو مہینوں کا مقدمہ رکھا, رجب کا اور شعبان کا, کہ انسان رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو اس خدا کے مہینے کے لیے آمادہ کر سکے, پروردگار کی ان رحمتوں کو سمیٹ سکے, خداوند عالم کے حضور عبادات کو انجام دے سکے, پروردگار سے اس کے لطف و عنایت کا ہمیشہ مطالب رہے اور طلب کرتا رہے. انسان کے لیے آج کل کے ایام بہت مشکل ہیں. یقیناً اس بیماری اور اس آفت کی وجہ سے ہر انسان اس دنیا پہ مشکل میں ہے. خداوند عالم سے اس مہینے کے شروع میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے تیرے لطف کا واسطہ ہے, تجھے معصومین کے حق کا واسطہ ہے کہ انسانوں سے ان تمام آفات و بلیات کو دور فرما, اور تجھ سے دعا کرتے ہیں اس درس کے آغاز ہی میں کہ پروردگارہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے زمانے کے امام حجت خدا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما کہ انہی کے ظہور سے ان تمام کائنات کی جتنی بھی مشکلات ہیں یہ سب کی سب دور ہو سکتی ہیں. شہر رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ, کہ جب رمضان کے معنی کو دیکھتے ہیں تو لغوی کہتے ہیں, یعنی جو معجم اور ڈکشنری کے اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان یا رمض سے ہے یا رمض سے ہے, یعنی میم کی زبر کے ساتھ ہے یا میم کے سکون کے ساتھ ہے, کہ اگر یہ میم کی زبر کے ساتھ ہو تو اس سے مراد سورج کی شدید تپش ہے, سورج کی ایسی تپش کہ جو اس دنیا میں موجود ہر ذی روح کو جھلسا دے, یا اگر اپنی تعبیر کو تبدیل کروں تو سورج کی ایسی تپش کہ جو اس کائنات کے ہر رہنے والے کو پاک کر دے. چونکہ جب ہم لوگ مطہرات پڑھتے ہیں تو جہاں پر پاک کرنے والی اشیاء میں پانی آتا ہے کہ پانی کسی بھی نجس کو پاک کر دیتا ہے, اسی طرح سے سورج بھی ہے کہ سورج کی تپش اس دنیا میں پاک کر دیتی ہے, طاہر کر دیتی ہے, پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. اور اگر رمضان کو رمض سے پڑھیں, یعنی اس طرح کے میم کے سکون کے ساتھ پڑھیں, تو اس سے مراد ایسی بارش ہے کہ جو بہار کے آنے کا اندیہ دیتی ہے, کہ جو اس دنیا کے اندر برکتوں کے نزول کی بات کرتی ہے, جو اس دنیا کے اندر بتلاتی ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کرتا ہے, ایک بہار کی بات کرتی ہے کہ کس طرح انسان اس بہار سے اپنے آپ کو بہرمند کر کے خداوند عالم کے قریب ہو سکے. اور وہ مقصد حیات, وہ کمال کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے, اس کو پا سکے, اس تک پہنچ سکے, اس مقصد حیات کو پانے کے بعد خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکے, تاکہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو انسان کا ہے وہ پورا ہو سکے. بس اگر ہم لوگ رمضان کو ان دونوں معانی کے ساتھ دیکھیں, ان دونوں جو معجم کے اندر یا ڈکشنری کے اندر اس کے معنی بیان کیے ہیں, ہر دو معنی انسان کو تطہیر کی بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان اس مہینے میں خداوند عالم کی رحمت سے بہرمند ہو کے ان تمام معصیتوں، ان تمام لغزشوں، ان تمام غفلتوں، ان تمام گناہوں کی توبہ کو خداوند عالم کے حضور میں پیش کر سکتا ہے تاکہ خداوند عالم اس کو معاف کر دے، تاکہ خداوند عالم اس کو اپنا قرب عطا کر دے، تاکہ خداوند عالم اس دنیا میں موجود ہر انسان کے جو اس وقت یأس کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، پریشان ہے، پریشان حال ہے، خداوند عالم اس کو اس پریشانی سے نکال دے، خداوند عالم اس کو اس مصیبت سے نکال دے، کیونکہ یہ تمام مصیبتیں، تمام بلائیں کسی اور وجہ سے نہیں، انسان اپنے گناہوں کے سبب یہ تمام امور کو ان کا سامنا کرتا ہے، ان کا مواجہہ کرتا ہے۔ تو کیوں نہ خداوند عالم سے اس مہینے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس مہینے کے نسبت ہے، پروردگار سے التجا کریں کہ خداوند عالم تو اس طرح کی ہر مشکل اور ہر مصیبت کو سے انسان کو نجات عطا کر دے۔ اس سال ہر سال کی طرح ہم لوگ قرآن سے، قرآن پر جو قرآن میں موجود آیات ہیں ان سے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ سالوں میں بھی انسان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو جب خداوند عالم نے اس کائنات میں بھیجا ہے تو کچھ اہداف دے کر بھیجا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی معصوم سے کہ معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ امراً، کہ خداوند عالم رحم کرے اس شخص کے اوپر کہ جو تین سوالوں کا جواب دے سکے، من عین، فی عین، الا عین، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر موجود ہے اور کس طرف واپس پلٹ رہا ہے، کس طرف واپس جا رہا ہے۔ گزشتہ سالوں کے دروس میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ بیان کریں کہ انسان کو خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی سبب، کسی وجہ سے خلق کیا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی ذات حکیم ہے اور حکیم سے کبھی بھی کوئی لغو صادر نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ہر کام کے پیچھے مصلحت ہے، خداوند عالم کے ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، چاہے انسان اس حکمت کو جانتا ہو یا اس حکمت کو نہ جانتا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان اس حکمت کو ضرور جانتا ہوگا، ممکن ہے کہ انسان اس حکمت کو نہ جانتا ہو، لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کام کے پیچھے یا اس فعل کے پیچھے خداوند عالم کی کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہے یا کوئی حکمت ایسی نہیں ہے کہ جو بعد میں انسان کے لیے آشکار ہو جائے۔ اسی میں سے خود انسان کی خلقت ہے کہ خداوند عالم جب انسان کو خلق کرتا ہے تو کس قدر قرآن کی آیت خوش ہو کر بیان کرتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ پاک ہے ذات، وہ منزہ ہے ذات، کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے، کہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، اس قدر حسن کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس کائنات میں بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ہدف کے بھیجا جائے۔ یقیناً اس کا کوئی ہدف ہے۔ کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات سے، قرآن پر مبنی واقعات سے انسان کے کردار کو پیش کیا جا سکے، ان کی صفات کو پیش کیا جا سکے، چونکہ اسی انسان کے ذیل میں ہم لوگوں کو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ انبیاء کی ایک تعداد کے جس کو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ ملتی ہیں، اور دوسری طرف وہ کہ جو خداوند عالم کے دشمن ٹھہرے، جن میں نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، قارون جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے کہ جو خداوند عالم کی دشمنی میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم خداوند عالم کے مقابلے میں خود ایک ربوبیت رکھتے ہیں، ہم انسان کو رزق دیتے ہیں، ہم انسان کو حیات دیتے ہیں، ہم انسان کو موت عطا کرتے ہیں۔ بس کوشش کی کہ ان تمام کے صفات کو بیان کیا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو اگر شامل کر لے، اگر انسان ان صفات کو، ان صفات حسنہ سے خود کو مزین کر لے اور صفات رذیلہ کہ جو بری صفات ہیں اس کو دور کر دے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اب دعا کرے کہ خداوند عالم فرج کے اس ظہور کو قریب کرے اور پروردگار قبول نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خداوند عالم العیاذ باللہ من ذالک ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے کہ فرج خدا کو، اس مدد خدا کو اس کائنات میں بھیج نہیں رہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کی مدد کرے، خداوند عالم نے اسی چاہت میں انبیاء کو، معصومین کو انسان کے حوالے کیا تاکہ وہ ان سے کسب فیض کر سکے، تاکہ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو مقرب قرار دے سکے، کہ جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا وہ اپنے اس منصب پر دوبارہ سے فائز ہو جائے، دوبارہ سے اس منصب تک پہنچ جائے۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے کہ جس پر گفتگو عموماً کم کی جاتی ہے، کہ جو آخرت ہے، معاد ہے۔ معاد کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ معاد ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے انسان کا کہ جس پر اس کی زندگی بنیاد رکھتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان معاد پر درست عقیدہ رکھتا ہو، درست اعتقاد رکھتا ہو، تو یقیناً اس کی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے اس موت کی، اس آخرت کی، اس انتقال کی، اس دار فانی سے اس دارالآخرہ کی طرف منتقل ہونے کی، کہ ہم لوگوں کو اس کے اندر دو قسم کے انسان ملتے ہیں۔ ایک وہ انسان ملتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جناب قاسم سے پوچھا کہ کیف عندک الموت، کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم آگے سے جواب دیتے ہیں احلا من العسل، کہ یہ موت میرے نزدیک، اے چچا جان، اگر آپ کی امامت میں آپ کی مدد کرتے ہوئے، آپ کی نصرت کرتے ہوئے آ جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسی موت سے ڈرتے ہیں، جو اسی موت سے گھبراتے ہیں، جو اسی موت سے پریشان ہیں، کہ جب انسان لقاء اللہ کی منزل پر جانے والا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والا ہے، وہ اسی سے گھبراتے ہیں، بلکہ اسی دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اسی دنیا میں چاہتے ہیں کہ باقی رہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں، جب وہ آ کر خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، ہم تجھی سے محبت کرتے ہیں، تو پروردگار متعدد مقامات کے اوپر قرآن میں ذکر کرتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر جو تم کہہ رہے ہو تم سچ کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں جلد از جلد پروردگار اس دنیا سے اس لقاء اللہ کی منزل پر فائز کر دے۔ بس موت ایک ایسا کانسیپٹ ہے، آخرت ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو بعض انسانوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اور بعض انسان اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں کو یہ انتقال اس دنیا سے اس آخری مرحلے کی جانب پریشان کر دیتا ہے، ان کو مسئلے کا شکار کر دیتا ہے، لیکن بعض انسان چاہتے ہیں کہ کب ایسا موقع ہے کہ ہم لوگ اس اللہ تعالیٰ کے جس کی خاطر اس کائنات کے اندر عبادت کرتے رہے ہیں اس کی طرف منتقل ہو سکیں، اس دارالآخرہ کی طرف منتقل ہو سکیں۔ کس قدر اہمیت ہے اس نظریے کی، اس اعتقاد کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نبی ہیں، جو خلیل اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خلت رکھتے ہیں، کہ جن کو خداوند عالم نے مبتلا کرنے کے بعد امامت عطا کر دی، کہ پروردگار سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے ان تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ کامیاب ہو کر اس آزمائش سے نکل آئے، تو کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی، نبوت عطا کی، خلت عطا کی، لیکن یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اہمیت ہے انسان کے اس دار فانی سے اس دار بقا کی طرف منتقل ہونے کے لیے، کہ پروردگار سے دوبارہ یہ سوال کرتے ہیں کہ خداوند عالم ارنی کیف تحیی الموتا، کہ خداوند عالم بتائیے کہ آپ کس طرح سے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، کس طرح سے کہ جو اس کائنات سے چلے، یعنی اس کائنات سے چلے گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ خود موت کے کانسیپٹ کے بارے میں، خود موت کے نظریے کے بارے میں، خود اس احیاء بعد الموت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام مناسب کے ساتھ خداوند عالم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ کیا آیا آپ ایمان نہیں رکھتے اس کے اوپر؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا قلب مطمئن ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند عالم آپ یہ سارے کس طرح سے یہ عمل انجام ہوگا، کس طرح سے یہ عمل انجام پائے گا۔ کس قدر اہمیت ہے انسان کہ اس بات کو سمجھے کہ وہ کس دار کی طرف یا کس عالم کی جانب منتقل ہونے والا ہے یا کس طرف بڑھنے والا ہے، کہ خداوند عالم نے انسان کو جب اس کائنات میں خلق کیا ہے تو وہ مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کا نفس ہے، या कहें कि एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है, कि खुदावंद आलम ने इन दो चीज़ों के साथ, इन दो वजूद के साथ इंसान को मुरक्कब इस कायनात में भेजा है। बस जो भी रूह के इस कायनात से मुंतकिल होने के कॉन्सेप्ट से रूह गर्दान हो गया, वो समझा कि मैंने इसी दुनिया में बाकी रहना है। बस अगर कोई इंसान इस दुनिया में जुल्म करता है, अगर इंसान इस दुनिया में किसी का हक गस्ब करता है, अगर इंसान इस दुनिया में गफलत के साथ खुदावंद आलम की उस हदफ को या जिस मकसद की खातिर खुदा ने इस कायनात में उसको भेजा है उसको नहीं पाता, उस तक नहीं पहुंचता, उसके लिए कोशिश नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास वो अकीदा ही मौजूद नहीं है, वह एतकाद ही मौजूद नहीं है, या उसके नज़दीक ये मालूम नहीं है बल्कि मजहूल है। खुदावंद आलम ने इंसान को मुरक्कब खल किया। मुरक्कब से मुराद क्या है? यानी ऐसी शय, यानी ऐसा वजूद मादी, मादी के जो काबिल इंकसाम है, या इस तरह से कहें कि खुदावंद आलम ने इंसान को दो वजूद के साथ मुरक्कब खल किया। एक वजूद वजूद मादी है कि जिसको बदन कहा गया, एक वजूद वजूद मुजर्रद है कि जिसको रूह कहा गया, या एक वजूद वजूद मादी है कि जिसको जिस्म कहा गया, एक वजूद वजूद मुजर्रद है कि जिसको रूह या नफ्स कहा गया। बस ये रूह और बदन से मिलकर एक इंसान बनता है। ये इंसान जब दो मुजर्रद और मादी से मुरक्कब होकर बना है तो ये रूह है कि जो इस बदन को इस कायनात में इस्तेमाल करती है अपने आमाल को बजा लाने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुजर्रद और मुरक्कब या फिर मादी को समझते हैं कि मुजर्रद और मादी में फ़र्क क्या है। मादी एक ऐसा वजूद है कि जो काबिल इंकसाम है, कि जिसकी तकसीम की जा सकती हो, यानी मेरा बदन की तकसीम की जा सकती है हाथों में, चेहरे, आँखों, नाक, कान, गला, सर, टांगें, पाँव, एक ऐसा बदन के जिसकी तकसीम की जा सकती है। इसी तरह से अगर हम लोग किसी वजूद मादी की मिसाल लें दरख्त की, तो दरख्त की भी तकसीम की जा सकती है। दरख्त को मसलन उसकी शाखों में, उसके पत्तों में, उसके उस रूट्स में, उसकी स्टेम में, इन तमाम चीज़ों के अंदर उसको तकसीम किया जा सकता है। बस अगर किसी भी वजूद को तकसीम किया जा सकता हो तो उसको वजूद मादी कहा जाएगा, जबकि वजूद मुजर्रद काबिल इंकसाम नहीं है, उसकी तकसीम नहीं की जा सकती। यानी नहीं कहा जा सकता कि ये नफ्स है, ये रूह है और ये काबिल तकसीम है, कि मैं इसी रूह को उसके नाक, कान, गले या फिर इसी रूह को किसी और चीज़ के अंदर तकसीम कर सकूँ। बस तकसीम नहीं किया जा सकता। वजूद मादी काबिल इंकसाम है, वजूद मुजर्रद काबिल इंकसाम नहीं है। दूसरी जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है कि जो वजूद मादी है वो ज़मान और मकान में मुकय्यद है। यानी मेरा बदन अगर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है तो ये किसी और जगह पर मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर भी मौजूद है तो किसी और मकाम पर भी इसी ज़माने में मौजूद होगा, नहीं। वजूद मादी जिस मकाम पर है, जिस जगह पर है, वो उसी जगह पर होगा। बस वजूद मादी ज़मान और मकान की क़ैद में है। इस वक्त ये वजूद यहाँ पर मौजूद है, किसी और जगह पर नहीं है। जिस तरह से इंसान कहीं पर अगर सैर करने के लिए गया है और वहाँ पर किसी एक दरख्त को देखता है, समंदर को देखता है, किसी पत्थर को देखता है, किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है, ये जो देख रहा है, वो जो देखी जा रही है, वो वजूद मादी है। बस जिस वक्त वो वहाँ पर था, उस वक्त उसने उसको अपनी इन आँखों से उस वजूद मादी को देखा है, कि जो उस वक्त वहाँ पर उसी ज़मान और मकान की कैद में मौजूद था। जबकि वजूद मुजर्रद ऐसा नहीं है। वजूद मुजर्रद किसी ज़मान और मकान की कैद में नहीं है। कि ये इंशाअल्लाह ताला जब हम लोग नफ्स की बात करेंगे या रूह की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग और तफसील के साथ इसको बयान करेंगे कि अगर रूह किसी ज़मान और मकान की कैद में नहीं है तो इसकी कैफियत क्या है, यानी कैसे है ये। तीसरी जो इन दोनों वजूद मुजर्रद और वजूद मादी के दरमियान फ़र्क है, वो ये कि मादी जितने भी वजूद हैं वो अपने अंदर तहर्रुक की वजह से तकामुल पाते हैं, बढ़ते हैं। جس طرح سے انسان ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کا وجود ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اس کے اندر نفس انسانی ہے یا جو روح انسان اس میں موجود ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کا تکامل آتا چلا گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی اسی طرح سے بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر بھی تکامل ہے، پہلے اس کا جو نفس تھا وہ بچہ تھا اور ابھی آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ کہ وجود مادی کے اعتبار سے جب خداوند عالم سورہ نحل کی 78 آیت میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ خداوند عالم ہے کہ جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے جنم دیا ہے، نکالا ہے، پیدا کیا ہے۔ یہ جو خداوند عالم نے خلق کیا ہے یہ اس صورت میں تھا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان چلنا سیکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان بولنا سیکھتا ہے، اسی کے بعد پڑھنا لکھنا اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے امور سیکھنا شروع کرتا ہے۔ کچھ معاشرے سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے اہل و عیال سے سیکھتا ہے، بہن بھائی سے سیکھتا ہے۔ یہ جو تکامل ہے اس کا، یہ تکامل مادی کہ یہ پہلے بچہ تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ، چونکہ ابھی ہم نے کہا کہ وجود مادی زمان کی قید میں ہوتا ہے، بس اس زمان کی قید کی وجہ سے وہ اسی زمانے کے گزر کے ساتھ ساتھ اشیاء سیکھنا شروع کرتا ہے، علم سیکھنا شروع کرتا ہے۔ بس انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وجود، خود انسان دو وجود کے ساتھ مرکب ہے، کہ جس کو ایک وجود مادی یعنی جسم کہیں گے اور ایک وجود وجود مجرد ہے کہ جس کو نفس یا روح کہیں گے۔ کہ اگر ایک انسان اس چیز کو نہ سمجھتا ہو تو ہر کام اپنے بدن کے لیے کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے بدن کی زینت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، انسان اپنے بدن کی زینت کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، انسان اپنے بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے سالم غذا کھاتا ہے، انسان اپنے بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے، انسان اپنے بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت سارے لوازمات استعمال کرتا ہے تاکہ یہ خشک نہ ہو جائے، اس کو کریم لگاتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کی تطہیر کا بندوبست کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک اور وجود ہے کہ جو وجود مجرد ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ بدن حرکت میں ہے، مجھے اس روح کی تطہیر کے لیے بھی کام کرنا ہے، مجھے اس روح کی پاکیزگی کے لیے بھی کام کرنا ہے کہ جس روح نے باقی رہنا، اس بدن نے باقی نہیں رہنا، اس روح نے باقی رہنا ہے، بس اس روح کی پاکیزگی اور اس روح کی تطہیر کا بھی اس کا بندوبست اسی نے کرنا ہے۔ روح کی پاکیزگی کا بندوبست وضو سے ہے، غسل سے ہے، عبادات سے ہے، بندگی سے ہے، روزے سے ہے، خداوند عالم کے حضور مناجات سے ہے، خداوند عالم کے حضور دعا سے ہے، خداوند عالم کے حضور سجدہ ریز ہونے سے ہے، خداوند عالم کے حضور ان تمام عبادات کو، بندگی کو انجام دینے سے ہے، اس روح کی پاکیزگی۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری روح کی پاکیزگی زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہے، میری روح کی پاکیزگی اور اس کی تازگی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہے، دعا اور مناجات میں ہے۔ لیکن ان دعا اور مناجات کو بھی اکثر انسان اسی بدن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر انسان ابھی پیچھے اسی وبا کی وجہ سے جب بہت سارے میسیجز آئے تو بہت سارے مومنین یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آیا مولانا، اگر ہم لوگ یہ دعا پڑھیں گے تو کیا ہم لوگ اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ یعنی انسان، یعنی میں کہتا کہ اس دعا کے پڑھنے سے انسان اس بیماری سے نہیں بچ جائے گا، کیوں نہیں، خداوند عالم سے اگر انسان التجا کرے کہ پروردگار اس کو محفوظ رکھے تو خداوند عالم اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دعا کہ جو انسان خداوند عالم کے قرب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تاکہ خداوند عالم کے محضر میں گڑ گڑا کے بات کر سکے، تاکہ خداوند عالم سے ہم کلام ہو سکے، اسی دعا کو پھر بھی وہ انسان اپنے بدن کی سلامتی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، ایک انسان اپنے رزق میں اضافے کے لیے زیارت عاشورا پڑھنا چاہتا ہے، کیوں، جبکہ زیارت عاشورا کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کے ارادے کے ساتھ ہے، آپ کی خداوند عالم کے قرب کے ساتھ ہے، آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے تعلق کے ساتھ ہے۔ کہ آپ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے تاکہ اپنی روح کی پاکیزگی کا بندوبست بھی کر سکے، روح کی طہارت کا بھی بندوبست کر سکے۔ بس پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس دین کے معارف جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں، ایک دین کے معارف کہ جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ انسان کے نفس کے ساتھ ہے، کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق عمل سے نہیں، وہ اعتقادات ہیں۔ انسان کا خداوند عالم پر یقین، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا خدا کون ہے، اس کو معلوم ہو کہ کس کے آگے میں سجدہ ریز ہوا، اس کو معلوم ہو کہ میں کس کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس کو معلوم ہو کہ کس کے لیے بندگی کر رہا ہوں، اس کے نزدیک یہ معلوم ہو کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے لیے میں یہ بار بار قربتاً اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ جو قربتاً اللہ ہے یہ اللہ کون ہے کہ جس کے میں قریب ہونا چاہ رہا ہوں۔ حتیٰ غور کریے کہ اگر انسان دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، کس لیے؟ قربتاً اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، کہ اس کو خداوند عالم کا قرب حاصل ہو جائے۔ بس انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کون ہے، اعتقاد سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا، نبی کی نبوت، معصوم کی ولایت، اس کے اوپر ایمان اور یقین، اعتقاد، اس کا تعلق بھی آپ کے اس نفس اور روح کے ساتھ۔ آخری صورت میں معاد، آپ کا سب سے بڑا اعتقاد کہ آپ نے خداوند عالم کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، کہ اللہ نے ہی بھیجا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، یہاں تک کہ تم جا کر اس پروردگار سے ملاقات کرو گے۔ انسان کا یہ اعتقاد کہ میں نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا ہے، میں نے اس دنیا سے آگے ایک دار بقا کی طرف جانا ہے، خداوند عالم سے ملاقات کی طرف جانا ہے، سب سے اہم۔ اگر یہ انسان اعتقاد رکھتا ہو تو اس کے لیے اس کے اعمال بھی بہتر بنانا ممکن ہو سکے گا، کہ دوسرے جو معارف ہے اس کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فروع دین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے۔ انسان جو خمس ادا کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، امر المعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ میں فروع دین کے بارے میں کہ وہ بھی شکیات نماز تک کے بارے میں علم رکھ لوں، لیکن وہ نماز پڑھنی کس کے لیے ہے اور مجھے کہاں پر یہ فائدہ دینے والی ہے، مجھے یہ معلوم نہ ہو، انسان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر نہیں سمجھے گا تو اس کے لیے یہ مشکل بنائے گی۔ بس ہمارے پاس معاد کے اگر کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ معصومین علیہ السلام کی نبی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اعمال کرے تاکہ بہرہ مند ہو سکے آخرت سے۔ سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی ہے، بہت توجہ طلب بات ہے، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، بس ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ بس اگر کوئی ایک انسان رسول کی اطاعت کے اوپر اعتقاد نہ رکھتا ہو اور اللہ کی اطاعت کی بات کر رہا ہو تو خداوند عالم سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ بس رسول کی اطاعت کرو، وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی خداوند عالم کی اطاعت کا طریقہ کس نے بتایا سوائے رسول کے، سوائے معصومین علیہ السلام کے؟ بس معصومین علیہ السلام کی اگر انسان اطاعت کرے، ان کی ولایت پر رہتے ہوئے اعمال انجام دے، تو خداوند عالم اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے، نہیں تو اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اما لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع مالہ وحج جمیع دہرہ، اگر ایک ایسا شخص، ایک ایسا مرد کہ جو ساری رات کھڑا ہو کر خداوند عالم کی عبادت کرتا رہے، سارا دن روزے میں رہے، اپنے تمام مال کو خداوند عالم کی راہ میں صدقہ کرتے، ہر سال جتنی بھی زندگی خدا اس کو دیتا ہے ہر سال وہ حج بجا لاتا رہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے ولی کی ولایت کی معرفت نہیں ہے، ولم یعرف ولایت ولی اللہ، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی ولایت کی معرفت حاصل کی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اگر ایسا نہیں ہے، ما کان لہ علی اللہ حق فی ثوابہ، ما کان من اہل الایمان. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی جزا نہیں دینے لگا, کوئی بھی اس کو ثواب نہیں دینے لگا, بس وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے انسان کو عبث خلق نہیں کیا. جب کسی مقصد اور ہدف کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تو ضروری ہے کہ اس ہدف اور مقصد کو جان لے, اور اس کو جاننے کے بعد اعمال انجام دے, تاکہ جب اس دنیا سے جائے تب وہ اس ایمان کے اوپر اس کو موت آ سکے. سورہ مومنون کی 115 نمبر آیت میں خداوند عالم کہتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا آیا تم اس چیز کا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس پلٹنے والے نہیں ہو؟ اس کا کیا مطلب کہ خداوند عالم نے انسان کو عبث خلق نہیں کیا, لغف خلق نہیں کیا, ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ خلق کیا. اس ہدف اور مقصد تک پہنچانے والی ذات وہ ولی خدا ہے کہ جو اس ہدف اور مقصد تک آپ کی رہنمائی کرے, اور بعد میں رہنمائی کرنے کے بعد انسان جب اپنے اعمال انجام دیتا ہے تو خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ تم میرے پاس واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے, انکم الینا لا ترجعون, کہ تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے, تم دوبارہ سے رجوع نہیں کرو گے میری طرف, واپس نہیں آؤ گے. یقیناً واپس آئیں گے, لیکن ان اعمال کے ساتھ کہ جو ولایت ولی خدا کی سرپرستی اور اس کی اطاعت کے اندر انجام دیے گئے ہوں گے. اسی لیے خداوند عالم نے انسان کے لیے قرآن میں آخرت کی بہت اہمیت بیان کی ہے. خداوند عالم سورہ نجم کی 39 نمبر آیت میں کہتا ہے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جتنی وہ کوشش کرے گا, جتنی وہ سعی کرے گا, جتنی وہ مشقت کرے گا. اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور جتنی اس نے کوشش کی ہے ان تمام کوشش کو وہ دیکھے گا, اس کو دکھائی جائیں گی وہ تمام کوشش. سورہ زلزال کی 7 اور 8 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ, کہ جو اگر ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کرتا ہے, خیر عمل کرتا ہے, یراہ اس کو دیکھے گا, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ, اور جو بھی ایک ذرہ برابر بھی کوئی عمل شر انجام دیتا ہے وہ اس کو دیکھے گا, وہ ضرور بے ضرور اس کو دیکھے گا. بس اس دنیا میں انسان ایسے اعمال کرے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو سکے. آخرت ضروری ہے, کیونکہ اس دنیا میں انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اچھے ہوں یا برے, اس دنیا میں خداوند عالم اس کے مطابق اس دنیا میں اس کو جزا نہیں دے سکتا. بس کسی ایک ایسی آخرت کی, کسی ایک ایسے دار کی ضرورت ہے کہ جہاں پر محدودیتیں نہ ہوں. اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ صدام حسین نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا, اس قدر دنیا کے اندر مشکلات بپا کیں, یہ ظالم استعمار, یہ آل سعود اس وقت ہزاروں لوگوں کا یمن میں قتل کر چکے ہیں, یہ سارے جو بڑے بڑے دنیا کے یہ طاغوت بنے ہیں, آج کے فرعون بنے ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہے, لیکن یہ ہزاروں لوگوں کا قتل صرف کیا آیا اس بات کے اوپر ختم ہو جائے گا کہ صدام کو پھانسی دے دی جائے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ نہیں, اس دنیا کے اندر محدودیتیں ہیں. بس ایک ایسی دنیا کی, ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جہاں پر منتقل ہونے کے بعد ان محدودیتوں سے انسان کو نکال دیا جائے, اور اس محدودیت سے نکلنے کے بعد خداوند عالم اس کو وہاں پر جزا اور سزا دے سکے, وہاں پر اس کو اس کی جزا دے. یہاں پر ایک انسان ساری زندگی کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس دنیا کی محدودیت اس کی جزا کے لیے کافی نہیں ہے. بس ایک ایسا زمانہ, ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جہاں پر پروردگار انسان کو ان تمام محدودیتوں سے مبرہ اس کی جزا دے سکے یا اس کی سزا دے سکے. اگر انسان معرفت رکھتا ہو آخرت کی, اگر انسان معرفت رکھتا ہو اس زمانے کی, تو اس کے چند فوائد ہیں کہ پہلا فائدہ کہ انسان ہمیشہ آخرت کی مصلحت کو اپنے اعمال میں مقدم رکھے گا. ہمیشہ جب بھی کوئی اس دنیا میں عمل کرنے لگے گا تو اس آخرت کی مصلحت کو مقدم رکھے گا, یعنی دیکھے گا کہ مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا, وہ عمل انجام دے گا, اور وہ عمل انجام نہیں دے گا کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دے گا, خداوند عالم کی بندگی کرے گا, خداوند عالم کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کی مدد کرے گا, اور اس کی جزا بھی خدا سے چاہے گا. نہ اپنی شہرت چاہے گا، نہ ان لوگوں سے کوئی جزا چاہے گا، کچھ نہیں چاہے گا. اگر کچھ چاہے گا تو وہ خداوند عالم سے چاہے گا، خداوند عالم سے اس کی جزا لے گا. اس کا تیسرا فائدہ کہ اگر انسان آخرت کی معرفت رکھتا ہو تو اس دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دے گا. جس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بہت سارے اصحاب رسول خدا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ غزوہ بدر میں نہتے اور وہاں پر سینکڑوں ہزار کا لشکر، یعنی 1000 کا کفار مکہ کا لشکر بتایا جاتا ہے کہ جو غزوہ بدر میں آمنے سامنے ہوا رسول خدا کے ان اصحاب کے، لیکن اس کے باوجود ان اصحاب نے بغیر کسی خوف و خطر کے رسول خدا کی اطاعت کے اندر اس جنگ کو جیتا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر نصرت رکھی. انسان ہمیشہ اس دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دے گا. بس جہاں پر بھی انسان اس دنیا کو قربان نہ کر سکے، اس آخرت کے لیے غصب کر لے، ظلم کر لے، جھوٹ بولے، اپنے پیٹ کو حرام سے بھر دے، تو سمجھ لیں کہ اس کو آخرت کا معلوم نہیں ہے. اس کو نہیں پتہ کہ میرا بدن کس شے سے مرکب ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میری ضرورت کیا ہے، اس کو ولایت ولی خدا کا نہیں پتہ. جتنا مرضی وہ اس کا دم بھرتا رہے، جتنا مرضی وہ اس کی کوشش کرتا رہے اور دعویٰ کرتا رہے کہ میں تو ولی خدا کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، سمجھ لے کہ وہ نہیں رکھتا اگر وہ اس دنیا کو آخرت پر قربان نہ کر سکے. خداوند عالم کے نزدیک، اس انسان کے نزدیک معلوم رہتا ہے کہ اس نے ایک وقت میں جا کر خداوند عالم سے ملاقات کرنی ہے. فائدہ ہے انسان اگر آخرت کو جانتا ہو. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے اور وہ اسی دنیا سے راضی ہو گئے. والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. سورہ یونس کی 7 اور 8 نمبر میں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، چونکہ جانتے نہیں ہیں، معرفت نہیں ہے کہ وہ کس قدر عظیم ذات سے جا کر ملنے والے ہیں، وہ کس قدر عظیم ذات سے جا کر ملاقات کرنے والے ہیں، وہ دار البقا کی طرف منتقل ہونے والے ہیں. بس چوتھا فائدہ کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس آخرت کا مالک ہے اور انسان کو اس سے منتقل کرنے کے بعد اس دار البقا میں رکھے گا، یہ فانی ہے، آخرت کی معرفت ہو جائے تو خداوند عالم سے ملاقات کا شوق رکھے گا. ان میں سے نہیں ہوگا کہ جن کے بارے میں خداوند عالم سورہ یونس میں فرماتا ہے اولئک مأواہم النار، کہ جو ہم سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ کوئی اور نہیں ہے مگر کہ جہنم کے. بس جس نے بھی آخرت کو بھلا دیا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت، نسوا اللہ، وہ تمام اللہ کو بھلا دیا انہوں نے، فنسیہم، بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہیں. خدا نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ وہ ملحد ہیں کہ جو میرا ایمان نہیں رکھتے، نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر بندگی خداوند عالم کے لیے کرتے ہیں لیکن خدا کو بیچ میں نہیں رکھتے، خداوند عالم کو بھلا بیٹھے. وہ اپنی شہرت، عزت، اپنی اس دنیا کے لیے یہ ساری چیریٹی کرنا، سب کچھ دینا، خدا کو بھلا بیٹھے. خداوند عالم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فنسیہم، خداوند عالم ان کو بھول گیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق ہیں کہ جو دعویٰ کچھ کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں. هم الفاسقون، یہی ہیں کہ جو اس دائرہ دین سے خود کو اس کو پھاڑتے ہوئے، اس کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئے. سورہ حشر کی 19 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان میں سے نہ ہونا کہ جو اپنے اللہ کو بھلا بیٹھے. خداوند عالم نے ان کو اپنی ذاتیں بھی بھلا دیں. فانساہم انفسہم، کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی ذات بھی بھلا دی. اور ہم لوگوں کو کتنے اس طرح کے معاشرے میں افراد ملتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو بھلا بیٹھے ہیں، کہ جن کو اپنی ذات یاد نہیں ہے، جن کو اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ، اور وہ لگے ہیں ایک کام کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر کسی شے کو بنانے میں لگے ہیں، یہاں تک کہ ان کا آخری موت آ گیا. الحق متکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قبریں دیکھ لیں کہ ابھی تو ہمارا آخری وقت آ گیا، ابھی تو ہم لوگوں نے منتقل ہونا ہے. بس ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ وہ کہاں پر منتقل ہونے والا ہے. انسان جان لے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تاکہ اس کا شوق رکھتے ہوئے خداوند عالم کی ملاقات کے لیے چلا جائے. اگر انسان آخرت کے اوپر اس طرح سے اعتقاد نہ رکھتا ہو، نہ جانتا ہو، تو دل سے ہر قسم کے گناہ کرنے کا خوف ختم ہو جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جزا سزا نہیں. اور انسان جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس وقت نہ آخرت یاد ہے اور نہ ہی خدا یاد ہے. اگر خدا اور آخرت یاد ہو کہ اس کی سزا اور جزا مجھے ملے گی، تو کبھی بھی وہ عمل انجام نہ دے. سورہ نساء کی 10 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو بھی ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتا ہے، ایسی ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو آگ سے بھر لیا. اس کو معلوم نہیں ہے، غافل ہے، اس سے نہیں معلوم. بس اس کو جان لینا ضروری ہے انسان معرفت رکھتا ہو آخرت کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس ملاقات کی رجا رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، چاہتا ہو، خواہش رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، وہ آئے اور پروردگار کے لیے عمل صالح کو انجام دے. اگر انسان ان فوائد اور نقصانات کو پہچان لے اور خداوند عالم کی اس بندگی کو کرے آخرت کو جانتے ہوئے کہ جزا اور سزا کا ایک دن ہے، تو یہ معاشرہ ایک جنت بن جائے گا، یہ معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا، یہ معاشرہ ہر قسم کی برائی اور فساد سے پاک ہو جائے گا، یہ معاشرہ ہر قسم کی مشکل سے مبرہ ہو جائے گا. اگر انسان معاد کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور اس یقین کے ساتھ رکھتا ہو، تو اس معاشرے میں کہیں پر بھی کوئی مشکل نہیں رہے گی. ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ میں جو کرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے اس کی سزا اور جزا ملے گی. آج کے درس میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ اہمیت معاد کو، آخرت کو بیان کیا جا سکے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو پروردگار ہے، اس مشکل کو، اس وبا کو ان تمام انسانوں سے برطرف فرما. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، خداوند عالم ان تمام مومنین کو ظلم سے، پریشانی سے نجات عطا فرما. جتنے اسیر ہیں پروردگار، ان کو رہائی عطا فرما. خداوند عالم سے دعا ہے، بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہماری ان تمام یہاں پر بیٹھنا ہے، اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. خداوند عالم ہمارے روزوں کو اس خاص مہینے میں، شہر اللہ میں، پروردگار اپنی عبادت شمار فرما. ہمیں ان روزوں کے ذریعے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب کو صحت و تندرستی، ولی طول عمر عطا فرما. مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا ہے، وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما. ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما. آخر میں التماس سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام ناظرین جتنے بھی ہیں، ان سب آپ تمام کے مرحومین کے لیے، بندہ حقیر کے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء، علماء کے جو مرحوم ہو چکے، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، اور بالخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.